کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے طرح طرح کے ہم پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے بھی رنگ مختلف ہیں۔ ایک مٹی سے نکلنے والے، ایک غذا سے پرورش پانے والے، ایک ماحول میں رہنے والے، یہ سب مختلف کیسے ہو گئے؟ کس نے ان کو الگ الگ بنایا؟ اس اللہ نے، یہ اس کی قدرت کا کمال ہے۔ ہماری فیکٹریوں سے تو ایک ہی ڈیزائن کے بسکٹ نکلتے ہیں، اللہ یہ کہ ڈیزائن بدلے تو بدلے۔ انما یخش اللہ من عباده العلماء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ جس کو اللہ کی معرفت نہیں، اس کی دین کی حدود کا علم نہیں، وہ نڈر ہو کر غلط کام کیے چلے جاتے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وہ انفقوا مما رزقناہم، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، سرًا وعلانیتًا، پوشیدہ اور ظاہری طور پر، چھپا کے بھی، دکھا کے بھی، یرجون تجارت لن تبور، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ گویا قرآن کا پڑھنا، نماز قائم کرنا، اللہ کا دیا ہوا رزق خرچ کرتے رہنا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نفع کا سودا۔ ہم خود کو پرکھیں، کیا ہمارے اندر یہ صفات ہیں؟ ادھوری ادھوری، ایک کام کرتے تو دوسرا نہیں، دوسرا کرنے تو تیسرا بھول جاتا ہے یا رہ جاتا ہے، یا سمجھتے ہیں کہ یہی کافی۔ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے صدقہ خیرات اہم نہیں، جو صدقہ کرتے ہو کہتے ہیں نمازیں پڑھ کے کیا کرنی، ہم اتنی اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں، اور جو یہ دونوں کام کرتے ہیں بس اوقات وہ قرآن نہیں پڑھتے، پہلے تو علماء پڑھا کریں۔ اسے یاد رکھیے کہ جو تلاوت کا لفظ ہے نا، اس کا معنی صرف ریڈنگ نہیں ہے، اس سے کوئی بھولے نا۔ تلا یتلو سے دو طرح کے مصدر آتے ہیں، ایک ہے تلا یتلو تلاوتن، جس کا معنی ہے ریڈنگ، اور دوسرا ہے تلا یتلو تلون، جس کا معنی ہے پیچھا کرنا، یعنی اس پہ غور و فکر اور تدبر کرنا۔ اس لیے اللہ کی کتاب پڑھتے رہنا اور اس میں غور و فکر کرنا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ کوئی کسی سے نہیں، ہم میں سے ہر شخص خود سے پوچھے، کیا وہ تلاوت کے کتاب اللہ کا عادی ہے؟ کیا اللہ کی کتاب اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے؟ کیونکہ کامیابی کے لیے شرط ہے یہاں۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے دے، اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے۔ یعنی صرف اتنا ہی نہیں کہ جو ان کی کوششیں ہیں، بلکہ اپنے فضل سے اور بھی زیادہ۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے، وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر وارث بنایا ہم نے کتاب کا۔ وارث کس کو؟ الذین اصطفینا من عبادنا، جنہیں چن لیا ہم نے اپنے بندوں میں سے۔ اشارہ ہے کس کی طرف؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی طرف، آپ کی امت کی طرف، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب عطا کی تھی۔ لیکن اس کتاب جیسی نعمت کو پا کر، اس ورثے کو پا کر کیا ہوا؟ فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے کچھ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، ومنہم مقتصد، کچھ درمیانی راہ چل رہے ہیں، ومنہم صادق بالخیرات بإذن اللہ، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں دوڑ لگانے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں۔ خود کو دیکھیے کہاں ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ وہ اپنی کتاب کسی کو دے، اس کی سمجھ کسی کو دے، اس کے پڑھنے کی توفیق کسی کو ملے، کوئی ہو جو اس کو اٹھا لے، اس کو تھام لے، اس کا حق ادا کرے۔ اللہ نے تو کر دیا، ہم سب جتنے بھی سن رہے ہیں، ہمیں توفیق دے دی کہ ہم اس ورثے کے حقدار ہوں، لیکن اس ورثے کو پا کر پھر سب اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ نعمت ملنے پر تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر ادا کرنے کا بھی طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ آئیے ان تینوں گروہوں کے حال میں خود کو تلاش کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو اپنی جان کے حق میں ظالم ہیں۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ ظلم کیا چیز ہے؟ ظلم کا عربی میں معنی کیا جاتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کا اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا، کسی کے حق میں کمی کرنا۔ تو اس کتاب کو پا کر ظالم کون ہوئے؟ وہ جو اس کا حق ادا نہ کریں، جو اس کے حق میں کمی کر دیں، جو اس پر عمل نہ کریں، جو اس کے عائد کردہ فرائض کو نہ نبھائیں، مثلا نماز، روزہ وغیرہ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کوتاہی کریں۔ یعنی مومن تو ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن اس کتاب کا حق نہیں دیتے، کیونکہ سارے ایمان کی تفصیلات اس کتاب میں کھلتی ہیں۔ یہ مرکزی نقطہ ہے، بنیادی چیز ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے حق میں کمی کرتا ہے تو گویا وہ سارے دین کے معاملے میں ظلم کر رہا ہے، کیونکہ یہ سورس ہے، یہ دروازہ ہے، جو کھلے تو باقی دین کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ فمنہم ظالم لنفسہ، جو اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ کسی بھی انسان کا اس کتاب کی طرح متوجہ نہ ہونا، اس کو نہ پڑھنا، اس کے لیے وقت نہ لگانا، اس کے لیے مال خرچ نہ کرنا، اس کے لیے محنت نہ کرنا، اس کو توجہ سے نہ سننا، اس کو پا کر خوش نہ ہونا، اس کے لیے وہ محنت نہ کرنا جو دنیا کے علوم کے لیے کی جاتی ہے، اس کے لیے وہ وقت نہ لگانا جو دنیا کمانے کے لیے لگایا جاتا ہے، یہ دراصل اس کتاب کے ساتھ حد تلفی ہے اس کی۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کے کسی بھی کام میں ہماری دلچسپیاں اور ہماری محنت کیسے ہوتی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں، اگر آپ کا بچہ ایک دن سکول نہ جائے تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ آپ اسے دیکھ دیکھ کے گھر میں کوڑیں گے، ہائے اس کو بخار کیوں ہو گیا، اس کے تو سنٹس ہونے والے تھے، اس کا تو فائنل ایگزام ہونے والے تھے، اس کا تو میڈیکل کا آخری سال تھا۔ چند دنیاوی نقصانات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دن کی غیر حاضری کس قدر گراں گزرتی ہے، کتنا خسارہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی کتاب، وہ تو مرضی کی بات ہے نا، جب دل میں آئے چلے جائیں، جب دل نہ آئے تو سو جائیں، آرام فرمائیں، اتنی بھی اہمیت نہیں جتنی دنیا کی کسی ایک کلاس پڑھنے کی۔ فمنہم ظالم لنفسہ، وہ اپنے ہی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں، فرائض میں کوتاہی کر کے، محرمات کا ارتکاب کر کے، نیکیوں میں پیچھے رہ کے۔ فمنہم مقتصد، اور کچھ درمیانی چال چلتے ہیں، وہ وراثت کا کچھ حق تو دیتے ہیں لیکن پورا نہیں جتنا دینا چاہیے، کہیں فرما برداری ہے، کہیں خطا کاری ہے، اپنے نفس کو بالکل بے لگام تو نہیں چھوڑا، اپنے حد تک کوشش کرتے ہیں کہ فرما بردار ہو جائیں، لیکن کبھی کبھی گناہوں میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، ان کی زندگی اچھے اور برے دونوں اعمال کا مجموعہ رہ جاتی ہے۔ وَمِنْهُمْ صَادِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں میں دوڑ لگانے والے ہیں، خود اپنے کمال سے نہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور اس کی توفیق کب ملتی ہے؟ جب بندہ کوشش کرے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہ ہے وارثین کتاب میں صفے اول کے لوگ، پہلے نمبر کے لوگ، جو آگے بڑھ جائیں، جو دوڑ لگا دیں۔ جب دوڑتا ہے انسان تو باقی سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے نا، باقی چیزیں اٹھا کے نہیں دوڑ سکتے آپ، پھر آگے نہیں نکل سکتے۔ اگر آپ نے 5-10 تھیلے اٹھائے ہوئے ہوں، اس کے بھی، اس کے بھی، اس کے بھی، تو پھر آپ اس میں نہیں دوڑ سکتے۔ تو جو لوگ اس کام کے لیے خود کو وقف نہ کریں اور دوسری مصروفیات کو کم نہ کریں، وہ صادقم بالخیرات نہیں بن سکتے۔ پھر جنت میں داخلہ بھی اسی اعتبار سے ہوگا، کچھ تو ظالم ہوں گے، کچھ آہستہ آہستہ جائیں گے، اور کچھ تیزی سے آگے بڑھ جائیں گے۔ اس لیے کہ جو دوڑ لگاتا آتا ہے نا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ آگے تک دوڑتا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کے حافظ کے لیے، پڑھنے والے کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، اقرا وارتقی، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، جیسے دنیا میں پڑھتے تھے اب بھی پڑھو، اور اوپر سے اوپر چلتے جاؤ۔ جہاں اختتام ہوگا وہی تمہاری جنت کا بھی اینڈ ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو گن گن کے نہیں ٹائم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کتاب کے لیے ایک گھنٹہ، باقی وقت دوسروں کے لیے، گن کے نہیں وقت لگاتے تھے، گن کے نہیں مال لگاتے تھے، گن کے نہیں کوشش لگاتے تھے، بے حساب، لہٰذا انہیں وہاں روکا نہیں جائے گا۔ ویلکم کر کے اندر. انہوں نے اپنا سب کچھ رب کو دیا تو رب کا بھی سب کچھ ان کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہو جائیں گے, جو بیچ کی راہ رہے ان سے محاسبہ ہوگا مگر ہلکا محاسبہ, کافروں جیسا نہیں. اور اللہ تعالیٰ ایک بھی بات پوچھ لیں کہ یہ کیوں کیا تھا, یہ سوال ہی بہت گراں ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس سے ظلم کیا تو وہ محشر کے پورے طویل عرصے میں روک رکھے جائیں گے, کھڑے رہو انتظار کرو یہاں, روک دیے جائیں گے, پھر ان کو اللہ اپنی رحمت میں لے گا. یعنی چونکہ ایمان تو تھا ان کا, پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو پار لگائے گی. اور یہی لوگ ہیں جو کہیں گے, شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. تلاش کیجیے اپنے آپ کو, کس گروہ میں ہیں آپ؟ فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم صادق بالخیرات بإذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر. یہ ہے بہت بڑا فضل کہ اللہ نے وارث بنایا اس کتاب کا. اگر ہم کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہو جاتے کہ جہاں کتاب کی ٹیکسٹ دیکھنے کا بھی موقع نہ ہوتا تو ہمارا کیا بنتا؟ ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی, وہ ایک رشین اسٹیٹ سے آئی تھی. وہ کہتی کہ میں نے یہاں آ کے عربی ٹیکسٹ دیکھی کیونکہ ان کے ملکوں میں چھاپنے کی اجازت ہی نہیں تھی, یعنی جو زندگی کا ایک حصہ ان کا گزرا. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ بچپن سے یہ سب کچھ ہمارے آس پاس چاروں طرف لگا ہوا نظر آتا ہے. ماں باپ کو پہلی فکر ہوتی ہے کہ بچوں کو قرآن پڑھا دیں, چاہے خود نہ بھی پڑھے ہوں کم از کم ناظرہ تو پڑھا ہی دیں. ویسے اب تو وہ بھی کم ہی ہو گئی فکر, اچھے اسکولوں میں داخلے کی دوڑ نے یہ فریضہ تو ختم ہی کر دیا. لیکن میں کبھی سوچتی ہوں تو کانپ اٹھتی ہوں کہ اگر میں کسی ایسے دور دراز افریقہ کے جنگل میں پیدا ہوتی جہاں قرآن نام کی چیز کا کسی کو پتہ بھی نہ ہوتا تو میں دنیا سے اسی حال میں چلی جاتی کہ اس رب کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے دکھایا تو, اس نے اس کی محبت تو دی, اس کا حق تو نہیں دے پا رہے لیکن اس کی محبت تو ہے, اس کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ تو ہے, تمنا تو کم از کم ہے, یہ بھی اس کا احسان ہے. ذالک هو الفضل الکبیر جنات عدن, دوسرا بڑا فضل آخرت میں ہمیشگی کے باغات, یدخلونہا جن میں وہ داخل ہوں گے, یحلون فیہا من اساور جس میں وہ کنگن پہنائے جائیں گے, من ذہب ولؤلؤا سونے اور موتیوں کے. ہم خواتین کی اور بڑی سے بڑی تمنا کیا ہوتی ہے, کہیں بھی جیولری شاپ میں جائیں کیا دیکھتے ہیں, نیا ڈیزائن کون سا آیا, اور مل جائے اور پہن لے تو حد سے حد, روز تو کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا, اور کبھی اکا دکا موقع زندگی میں مل جائے اس کو تبدیل کرنے کا تو بسا اوقات بہت سے خوبصورت ڈیزائن صرف دور سے دیکھ کے حسرت کر کے آ جاتے ہیں کہ خرید نہیں سکتے, ہماری پہنچ سے باہر ہے. ہو سکتا ہے آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو, لیکن عمومی طور پر خواتین کی خواہش کیا ہوتی ہے, کس کے لیے پیسے جمع ہوتے ہیں, کس کے لیے ساری بچتیں ہوتی ہیں, کیا فکریں ہوتی, کسی مجلس میں جا کر نگاہیں کہاں جمی ہوتی ہیں, گفتگویں کس موضوع پر ہوتی ہیں, انہی چیزوں پر کسی کے حصول میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے تم اپنا وقت میری کتاب میں لگاؤ, میں یہ چیزیں بہترین ڈیزائنز میں تمہارے لیے تیار کر کے رکھوں گا, پہنائے جائیں گے, خود نہیں پہنیں گے, یحلون آراستہ کیے جائیں گے, پہنائے جائیں گے ایسے کنگن جو سونے کے ہوں گے اور موتی جڑے ہوں گے, ولباسہم فیہا حریر, اور دوسری بڑی خواہش پیور سلک, وہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی. وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور, کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا. کون سا غم؟ مومن کا غم کیا ہوتا ہے؟ مومن چوریوں کے غم میں نہیں جیتا کہ وہ مجھ کو کیوں نہیں ملی, وہ ان حسرتوں میں آہیں نہیں بھرتا کہ فلاں جوڑا کیوں نہیں پہن سکے. نہیں, مومن کا سب سے بڑا غم کل کیا ہوگا, کل کے لیے تیار ہوں, اس کا غم آخرت ہوتا ہے. اور جب وہ کامیاب ہو جائیں گے تو ان کا غم دور ہو جائے گا. اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور, ہمارا رب یقیناً معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرایا. اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ کوئی تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے. سب تھکاوٹیں, سب بیماریاں, سب غم, سب دکھ پیچھے رہ گئے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ, نہ ان کا قصہ پاک کیا جائے گا. کے مر جائیں، نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو۔ وہاں وہ چیخ چیخ کر کہیں گے، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو ہم پہلے کرتے رہے۔ انہیں جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی؟ جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا تھا۔ اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں۔ مسلم احمد میں ہے جس کو اللہ نے 60-70 سال کی عمر تک پہنچا دیا، اس کا کوئی عذر پھر اللہ کے ہاں نہیں چلے گا، کیونکہ اس کو ایک لمبا عرصہ مل گیا کہ وہ اصلاح کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور دوسرے ہی کاموں میں مشغول رہا۔ اغلم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا؟ فجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا۔ اب میں کیا چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں جانشین بنایا۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافہ کے سوا کوئی ترقی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، کبھی تم نے دیکھا بھی اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ، انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا، یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ کوئی مجھے اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بتا رہا تھا، کہتے کہ میرے سامنے کچھ لوگ آئے ایک مزار پر، اور ان کے پاس ایک بیمار شخص تھا۔ کہتے کہ وہ بیمار تڑپ رہا ہے، اسے ہسپتال لے جانے کی بجائے سارے اس کے رشتے دار چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں مزار کے اوپر، خواجہ سرا پہنچ اور اس کی مدد کر، یعنی ایک بزرگ کو پکار رہے ہیں۔ کہاں خواجہ سرا نے پہنچنا تھا، تھوڑی دیر کے بعد تڑپ تڑپ کے وہ مر گیا۔ میں نے کہا عقل پھر بھی نہ آئی کہ جس کو پکار رہے تھے وہ کام نہیں آیا، اب تو اس کو پکارنا چھوڑ دے، اسی کو پکارے جو پکارنے کے لائق ہے۔ لیکن ہماری اکثریت ایسے توہمات کا شکار ہے۔ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو، کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ کہاں اللہ نے حکم دیا کہ اسے چھوڑ کر دوسرے انسانوں بزرگوں کو پکارو؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو تل جانے سے روکے ہوئے۔ اچھا، ایک دوسرے کو فریب کے جھانسے دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ سب باتیں کیوں اتنی زیادہ پختہ ہو گئی ہمارے معاشرے میں کہ ایک دوسرے کو بتاتے ہم فلاں جگہ گئے تھے نا، وہاں سے یہ فائدہ ہوا، وہ اس کو بتاتا ہے، وہ اس کو بتاتا ہے، اور اس طرح وہ باتیں دلوں میں پکی ہو جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں کہ فائدہ ہوگا تو یہیں سے ہوگا، اللہ سے تو مایوسی ہے۔ جیسے اقبال نے بھی کہا تھا نا، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، بتا تو پھر کافری کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کو تل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ تل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا نہیں انہیں تھامنے والا۔ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے، اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد میں ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ استکبار کرنے لگے، بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا وہی ان کے ساتھ ہوگا، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے، وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے۔ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی شخص کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔